آئیے گرندی دریا شہید مشہور قبیلی ادب شان سید آل سر سید سید آقا جعفر کوئی کل مولانا سلندر سلام
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد بريته اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا محمد واله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. الجمعين ماه محرم أيام عذاب خون حسین شہادت حسین ضمانت بقا اسلام کے موضوع پر یہ گفتگو ہو رہی ہے. عرض کیا کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا اس مقصد کو بتانے کے لیے انبیاء کو روانہ کیا اور مقصد الہی کا سب سے عظیم ترین کامل ترین نسخہ اور بیان اسلام کی شکل میں بشریت تک آیا. ختم نبوت کے ساتھ اس مقصد کے تکمیل کے لیے امامت کا انتظام ہوا. ختم نبوت کے ساتھ ایک طرف سے دین نے حفظ دین کے لیے انسانوں کی تربیت کے لیے انبیاء الہی کے مساعی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے امامت کا انتظام کیا, قرآن و عترت کا انتظام کیا. دوسری طرف سے منافقین کفار فاسقین نے دین کو مٹانے کے لیے دین کو ختم کرنے کے لیے عہد جاہلیت کو زندہ کرنے کے لیے سازشیں شروع کی. حدیث ثقلین کے مطابق اسلام نے قرآن اور عترت کو ضامن حفظ دین کے طور پر پیش کیا, لیکن قرآن کے الفاظ پر حملہ نہ کر سکے اور ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی قرآن کے تفسیر پر یہ ظلم ہوا. تفسیر برائے کے ذریعے تفسیر نبوی پر پابندی کے ذریعے قرآن کے پیغام سے مسلمانوں کو انسانیت کو محروم کرنے کی کوشش کی گئی اور اسی طرح سے حدیث پر پابندی لگانے سے معرفت اہل بیت معرفت فضائل اہل بیت معرفت مقامات اہل بیت معرفت عظمت اہل بیت معرفت امامت اہل بیت کے دروازے بھی بند ہوا. تو دونوں کوششیں جاری رہے, ایک طرف سے خدا والے ربانیین دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے, دوسری طرف سے شیاطین انس و جن بلومیہ کی شکل میں اور ان کے عوام کی شکل میں دین کو مٹانے زحمت انبیاء کو ضائع کرنے میں مصروف ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو محروم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. امت کے پاس الفاظ رہے نعرے رہے حقیقت نہ رہے پیغام نہ رہے روح اسلام نہ رہے رسومات رہے روایات برقرار رہے پیغام اصلی نہ رہے بے جان اسلام شکل اسلام رہے روح اسلام نہ رہے. یہ کوشش بنوں یعنی کہ مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو متوجہ فرماتے ہیں بنو امیہ کے خطرات کی طرف، کہ سب سے بڑا خطرہ اسلام اور مسلمین کے لیے بنو امیہ ہے. اب اس سلسلے میں پہلا کام مسلمانوں کو اسلام سے بے خبر رکھنا، دوسرا کام میں چنانچہ عرض کیا انسان کی تربیت کے لیے تین اہم امور کی ضرورت ہے. کسی کی آپ تربیت کرنا چاہے، دین کا ہدف انسان کی تربیت ہے، تزکیے انسان ہے. تین اہم عوامل ہیں انسان کی تربیت کے لیے. ایک، انسان کو معرفت دے دے، شعور شناخت علم دے دے اس کو، تا پتہ چلے انسان کیا ہوتا ہے، حیوان کیا ہے، انسانی اقدار کیا ہے، انسانی فضائل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حقیقی طور پر اس کو علم دے دے. تربیت کے لیے پہلا قدم علم اور معرفت اور شعور ہے. دوسرا قدم اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے انسانوں پر. ایک پوری کتاب پڑھ لے آپ علم اخلاق کا، ایک پاکیزہ انسان کے ساتھ ایک گھنٹے کے لیے رہے، ممکن اس ایک گھنٹے کی صحبت زیادہ مؤثر ہو پوری کتاب کے پڑھ لینے سے. اگر جی ایک دوسرے کی جگہ نہیں لیتی، علم اپنی جگہ پر ضرورت ہے، اسوہ اپنی جگہ پر اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن بہت مؤثر ہوتا ہے. معلومات دے دے کوئی عمل کرنے والا نہ ہو تو اس علم کا اثر نہیں ہوتا ہے. اور تیسری چیز حکومت ہے. تاریخ شاہد ہے، احادیث شاہد ہے، اگر حکومت ناپاک ہو تو پاک لوگ بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ معاشرے کے تابع ہیں، اکثریت کے تابع ہیں، دوسروں کو دیکھ کر کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر سوچتے ہیں، اچھا ہونا برا ہونے کے پیغام معاشرے سے لیتے ہیں. اس قسم کا کپڑا پہننا چاہیے، دوسرے قسم کا کپڑا، گھر کس طرح سے سجانا چاہیے، سارے پیغامات ایک دوسرے سے وصول کرتے ہیں. اور معاشرے کے پاس توڑ عام طور پر حاکموں کے پاس ہوتے ہیں، میڈیا ان کے پاس ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے والے افراد ان کے زرخرید غلام ہوتے ہیں، بولنے والے افراد ان کے در حقیقت ان کے ترجمان ہوتے ہیں. اس طریقے سے معاشرے کے فکر بنانے والے، سوچ بنانے والے، قیادت کرنے والے حکومتوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اسی لیے تربیت کے لیے ان تینوں عوامل کی ضرورت ہے، صحیح فکر، صحیح حکومت، صحیح اسوہ. آپ دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار کے بے شمار فضائل ہیں، اس حد تک کہ حضور نے فرمایا علی آپ کی معرفت صرف خدا کو اور مجھے حاصل ہے، یعنی اس حد تک کمالات ہے امام. لیکن قیامت کے دن ہم سے ان تمام کمالات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ہماری بس کے بات ہے کہ ان کو سمجھے. ہم سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ امام کی پیروی کی یا نہیں کی، تم نے اپنے حاکم اور اپنے حکمران کو امام قرار دیا یا امام کے دشمن کو اپنا حکمران قرار دیا، اپنا علم امام سے لیا یا امام کے دشمن سے لیا. ابھی ہمارے اسی معاشرے میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں مغربیوں کے نقش قدم پر چڑھنا، مغربیوں کے بات الفاظ کو دہرانا، ان کے انداز سے زندگی کو اپنانا، ان جیسا سوچنا ترقی کی علامت ہے، شعور کی علامت ہے. یہ خود بے شعوری ہے. تقلید کرنا زندگی میں بغیر دلیل بندروں کا کام ہے، انسان یا اہل تحقیق ہوتا ہے. انسان جہاں پر تقلید کرتا ہے جیسے فلم میں، وہاں پر بھی دلیل کے ساتھ تقلید کرتا ہے، کہ علوم اسلامی کے ماہر مجتہد ہیں یا میرے پاس وقت ہو، صلاحیت ہو، زندگی خرچ کروں اس کو حاصل کروں، اگر میرے پاس وہ ٹائم نہیں ہے تو
تو ماہر کی طرف رجوع کرنا. چنانچہ آپ مکان بنانا چاہتے ہیں, انجینئر کی طرف جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر دل کا ڈاکٹر ہے لیکن آنکھوں میں تکلیف ہو تو آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. آنکھوں کا ڈاکٹر اگر دل میں تکلیف ہو دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, پیسہ اور دل دونوں اس کے اختیار میں دے دیتا ہے. یہ تکلیف علمی تکلیف ہے, آپ کے پاس دلیل ہے, عاقلانہ دلیل ہے, عقل کے مطابق دلیل ہے. لیکن بدقسمتی سے مغرب نے چونکہ ہوائی جہاز بنایا ہے, ہوائی جہاز بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا اخلاق بھی نیک ہے, کردار بھی ان کے نیک ہے, ان کی بے پردگی بھی اچھی چیز ہے. سب چیزوں کو ہوائی جہاز بنانا کام ایک کمال ہے, شک نہیں ہے, ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, لیکن اس کا لازمہ یہ تھوڑا ہے ان کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے. اخلاق اہل بیت سے لینا ہے, معنویت اہل بیت سے لینا ہے. مغرب خود پریشان ہے, کھوکھلے ہو چکے ہیں, معنویت نہیں ہے, روحانیت نہیں ہے, وہ اس کو وجود میں بھی نہیں لا سکتے ہیں. بنیادوں کو انہوں نے منہدم کیا ہے. بنیادیں بنانا کوئی آسان چیز نہیں ہے, فکری بنیادیں بنانا کوئی آسان چیز نہیں ہے. خود مغرب کے کوئی مفکر کہتا ہے کہ ہم نے اپنے اسلوب کو ختم کیا, اب ہمارے جوانوں کے لیے نہ قدیم کے اسوہ رہے نہ جدید اسوہ دے سکتے. ہمارے اسوہ تقسیم کر اپنی جگہ پر صحیح, ایک آدمی کھلاڑی بننا چاہے کھلاڑی بنے, کوئی استاد بننا چاہے ڈاکٹر بننا چاہے, جس لائن کو انتخاب کرے یہ تقسیم کار ہے. لیکن انسانیت کے لیے اسوہ معصومین ہے, فضائل انسانی کے لیے اسوہ معصومین ہے, اقدار انسانی کے لیے اسوہ معصومین ہے. یعنی انسانیت کے لیے اس وقت انبیاء اور ائمہ آدھار ہے, لیکن تقسیم کار کے لحاظ سے مختلف کام کرتے. ہر آدمی معاشرے کی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے, یہ صحیح ہے. تو ٹیکنالوجی میں سائنس میں ترقی کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے, انسانی اقدار میں بھی وہ ہم سے آگے نہیں, خدا سے پیغمبر سے ائمہ سے کوئی آگے نہیں. تو عرض کر رہا تھا انسان کی تربیت کے لیے اسوہ کی ضرورت ہے, صحیح حکومت کی ضرورت ہے, اور صحیح تعلیم اور معارف کی ضرورت ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ تمہیں ان تینوں میدانوں میں ائمہ کی درگاہ میں جانا ہے. امام یعنی تمہارا پیشوا ہے سیاسی مسائل میں, عالمی مسائل میں, اجتماعی مسائل میں, کسی اور دروازے کو دستک نہیں دینا ہے, امام کی درگاہ پہ جانا ہے. علمی حوالے سے, معارف دینی کے حوالے سے, انسان ساز علوم کے لحاظ سے, انسانی اقدار زندہ کرنے کے حوالے سے کس دروازے تک جانا ہے؟ ائمہ کے دروازے تک جانا ہے, اپنا اسوہ ان کو بنانا. یہ تین حوالوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا اسوہ کس کو بنایا, اپنا استاد کس کو بنایا, اپنا حکمران کس کو بنایا. اور یہ تین اہم چیز ہیں جن کی وجہ سے باطل اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہوا. سب سے پہلے حکمرانی پر قبضہ ڈالا, حکمرانی ہاتھ میں آنے کے بعد علمی دروازے کو بھی بند کیا. پیغمبر کے بعد سب سے پہلے حکمرانی پر قبضہ ڈالا گیا, پھر جب حکمرانی مل گئی پھر علم لینے کے لیے بھی اہل بیت کے دروازے پر آنے کو بند کیا. پھر پاکیزہ اسلوب کو ناپاک ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. پیغمبر کے بارے میں کتنی جعلی روایات بنو امیہ نے اسلامی کتابوں میں لایا ہے. آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے حدیث پر پابندی لگائی اور ان کی وجہ سے جال حدیث کے جال سازی کے لیے ایک ماحول, ایک فضا تیار ہوئی. آپ دیکھتے ہیں کہ سن 11 کے اوائل میں حضور دنیا سے گئے, 150 سال تک کتاب نہیں لکھی گئی اس منع کی وجہ سے. اب 150 سال تک جتنے جھوٹ بولنا چاہتے تھے, جھوٹی احادیث, جھوٹی روایات, جھوٹی داستانیں بنانا چاہتے تھے, سب بنا چکے. حکومت کے نظریے کے زیر نظر, حکمرانوں کے زیر نظر اس طریقے سے وجود میں آیا. یعنی اسلام کو لوگ اس چشمے سے دیکھنے لگے جس چشمے کو بنو امیہ نے تیار کیا تھا. بہت سے مسلمان فرقے ابھی اسلام کی طرف اسی چشمے سے دیکھ رہے ہیں جس چشمے کو بنو امیہ نے تیار کیا تھا. اب پیغمبر کی سیرت میں دیکھیں جو عجیب و غریب داستانیں آپ نے یقیناً سنا ہے پڑھا ہے, ایک شریف انسان کی زندگی میں ایسی باتیں نہیں ہو سکتی ہے, حضور کی طرف نسبت دیتے ہیں کیونکہ وہ اسلوب کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے, حکومت بھی اپنے ہاتھ میں لی, اسلامی تعلیمات بھی اپنے نظریے کے مطابق جتنا اپنے مفاد میں تھا اجازت دی, کہا کہ امام کی پیروی کرو, امام سے مراد حکمران, بغیر شرط و شروط جتنا امام غلط کیوں نہ ہو, مسلمان گروہ سے جدا نہیں ہونا, اگر آپ حق پر بھی ہیں مسلمان گروہ سے جدا ہو گئے آپ کافر کا موت مرا, اس قسم کی باتیں کی تاکہ وقت کے حکومت کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کر سکے, وقت کے حکومت کے خلاف آواز بلند کرے تو جاہلیت کا موت مرتا ہے, کافر مرتا ہے. کچھ احادیث, ان احادیث میں کچھ کم و زیادہ کیا گیا, کچھ احادیث بنائی گئی جس کے نتیجے میں بنو امیہ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتا تھا. کربلا میں باجو معصوم فرماتے سب سے دلخراش بات یہ تھی کہ 30,000 خیام مسلی کی طرف حملہ ور تھے, ہجوم کر رہے تھے قصد قربت کے ساتھ, مدینے میں پیغمبر کے روزہ, پیغمبر کے روزہ اور مسجد نبوی کو خون سے بھر دیا اور اتنے بڑے جرائم مرتکب ہوئے. اب اس سردار جس نے یہ اقدامات کیا کہتا ہے اگر میں نے کوئی نیک کام کیا یہی کام ہے, جس نے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی کہتے ہیں نیک کام کیا یہی کام ہے. وجہ کیا تھا؟ وجہ یہی تھا کہ بنو امیہ نے ایسی احادیث بنوائی تھی پیغمبر کی طرف نسبت دے کر کہ حکومت وقت جیسے بھی ہو اس کے اطاعت کرنا آپ پر واجب ہے. تو اس طریقے سے حکومت پر بھی قبضہ کی, علم نبوی کے دروازہ اگرچہ قرآن موجود ہے لیکن تفسیر نبوی سے محروم ہوئی, تفسیر اہل بیت سے محروم, علم حاصل کرنے کے دروازہ اور پھر اسوئے پاکیزے پیغمبر اور اسوئے پاکیزے اہل بیت کو بھی بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش, ہر قسم کے الزامات لگائے, اس حد تک کہ علی مسلمان نہیں ہے, نمازی نہیں ہے. یہ حملوں کا سلسلہ جاری تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب یہ اس قسم کی سازش ہوتی ہے 100% تو کامیابی نہیں ہوتی ہے, جھوٹ بولنے والا آدمی بھی 100% جھوٹ بولے تو کوئی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, جھوٹ بولنے والا 60% جھوٹ بولے گا, 40% سچ بولنا پڑتا ہے تب اس کے 60% جھوٹ چلے گی. اس لحاظ سے 100% جھوٹ بولنا, 100% حقائق چھپانا ممکن نہیں تھا. ساتھ ہی اسلام کے مخلصین اپنی قربانیوں کے ذریعے تعلیمات دین کو بچایا. آپ دیکھتے ہیں کس حد تک اس دور میں مشکل تھا. میں نے کل عرض کیا علی کے خون کے پیاسے ہیں جبکہ اتنی احادیث اور آیات علی کی شان میں ہیں. حضرت عمار کی شان میں ایک حدیث اور اسی کی وجہ سے معاویہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کس حد تک فضائل اہل بیت چھپائے گئے. خطبہ عرفات میں سید الشہداء خواص کو جمع کر کے علی کے ایسے فضائل, اہل بیت کے ایسے فضائل بتاتے ہیں کن کو, خواص کو, اصحاب پیغمبر کو, تابعین کو, خالص شوم کو, کہ ایسے فضائل جو آج کل عام تقریباً ہر شخص جانتا ہے, یعنی چھپائے گئے تھے, بتانے کی اجازت نہیں تھی, حالت اس حد تک خطرناک ہو گئے تھے کہ ان کو بتانے کی ضرورت پڑ رہی تھی. تو اہل بیت نے اس کے ساتھ مقابلے کیا اپنے مخلصین کے ذریعے. علی نے اسلام کی صحیح تصویر پیش کی اسلامی حکومت کی, اس صحیح تصویر کے ذریعے امت کو بتایا اسلام کی صحیح حکومت یہ ہے, وہ حکومتیں جن کو تم نے دیکھی ہے وہ اسلامی حکومت نہیں ہے. صحیح علوم اسلامی سے امت کو آگاہ کیا, صحیح اصولوں سے امت کو آگاہ کیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. بنی امیہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہم کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں, امت کو ہم جاہل بنا چکے ہیں, امت کے حکمران سب ہمارے ہیں, امت کے سامنے پاکیزہ اسوہ نہیں ہے. آل محمد جو پاکیزہ اسوہ ہے ہر قسم کے الزام کے ذریعے ان کو متہم کیے. ابھی جب تک یہ زندہ ہو خطرناک ہے، ایک دن ان کو دنیا سے ختم کرنا پڑے گا، تب ہم بلا خطرہ بلا خوف اپنی اموی حکومت، اموی بادشاہت، عربی بادشاہت کی بنیاد ڈال سکتے ہیں. اس طرف جا رہے تھے. اب یہاں پر میں نے عرض کیا کہ امیر شام یہی سمجھ رہا تھا اتنے جلدی نہیں. امیر شام نے بعض محققین کے نظر میں دوسرا طریقہ سوچا تھا کہ ایسا کرو کہ حسین شہید ہو جائے لیکن الزام شعبوں پر آ جائے، بنو امیہ پر نہ آ جائے. وصیت کی یزید کو کہ اہل کوفہ حسین کو دعوت دیں گے اور اگر حسین نے قیام کیا سمجھ لینا وہ فرزند رسول ہے اور تمہیں حسین کو شہید کرنے کی ضرورت نہیں. وہی لوگ جنہوں نے اس کے والد کو، اس کے بھائی کو شہید کیا ہے ان کو بھی شہید کریں گے. ان محققین کے خیال یہ ہے کہ دیکھیں مدینہ میں جب مروان نے ولید سے کہا حسین کو شہید کرو، اس نے کہا میں اپنا آپ کو جہنمی نہیں بناتا ہوں. حاکم مکہ مانی نہیں ہوئے حسین کے جانے کا راہ میں. پھر 30 آدمی کو روانہ کیا خانہ کعبہ کہ حسین کو خانہ کعبہ اور پردے کعبہ سے متمسک ہوتے ہوئے دیکھا تب بھی شہید کرنا ہے تو حرمت خانہ کعبہ کا خیال رکھتے ہوئے حسین نکلیں گے. ظاہر حسین احکام دین کا خیال رکھنے والے ہیں، حرمت خانہ خدا کا یہ خیال رکھنے والے ہیں. یعنی اس طریقے سے پروگرام صرف کی کہ حسین عراق کی طرف آ جائے اور عراق میں اہل کوفہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں انہی کے ذریعے شہید ہو جائے. پھر یہ مشہور کیا جائے کہ حسین کے قاتل انہی کی شیعہ ہے، بنو امیہ اس الزام سے بچ جائے. اس کے بعد وہ جو میڈیا اور وہ جو ذرائع ابلاغ اپنایا وہ آز السلاطین کے ذریعے اس بات کو ابھی تک کوشش کر رہے ہیں مسلم کرنے کی حسین کے قاتل وہی شیعہ ہے جو حسین کے ماننے والے تھے. امام کے دشمن ہمارے پاس کافر ہوتا ہے جب ریاست وہ شیعہ ہو. اہل بیت کے دشمن کافر ہے، مسلمان بھی نہیں ہے جب ریاست شیعہ ہو. کوفہ کے شہر میں اکثریت محبان اہل بیت کی تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% کے قریب محبان اہل بیت کی تھی، لیکن محبان کا معنی شیعہ نہیں ہے. کوفہ کے شہر میں بعض محققین کہتے ہیں کل 25% اعتقادی شیعہ تھے. اس زمانے کے تاریخ کے مطابق جو لوگ یزید معاویہ کو غلط سمجھتے تھے ان کو حکومت کے حق دینے کے لیے تیار نہیں تھے، آل محمد کو حکومت کا حق دیتے تھے ان کو بھی شیعہ کہتے تھے. اس زمانے کے جو سیاسی اصطلاح تھا شیعہ یعنی گروہ، یعنی علی کو چاہنے والے. بس وہ شیعہ جو اعتقادی شیعہ ہو ان کی تعداد مورخین کہتے 25% شاید کوفہ میں. اب کربلا کے جو لیڈر ہیں ان کی تعداد سے بھی معلوم ہوتا ہے، ان لیڈروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعہ تھے یا نہ. البتہ ان میں سے بعض علی کے لشکر میں تھے لیکن علی کے لشکر میں جتنے تھے وہ شیعہ نہیں تھے. شمل بن جوشن علی کے لشکر کے سرداروں میں سے ایک تھا، بعد میں خوارج میں سے ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں علی کے لشکر میں سارے شیعہ نہیں تھے. جب آپ نے نماز تراوی پر پابندی لگائی تو وہ سنت عمرا کے نعرہ بلند کیا، عمر کی سنت ضائع ہو رہی ہے. لیکن علی چاہتے تھے اصلاحات میں جو بنیادی باتیں ہیں ان کو اولیت دی جائے، پھر فرعی اور معمولی باتوں پر توجہ دینا چاہتے تھے. بنیادی بات یہ تھی کہ حکومت اسلامی متحد ہو، بغاوت کچل دی جائے، بغاوت کے کچلنے کے بعد باقی اصلاحات چاہتے تھے. اسی لیے 3 جنگوں کے دوران ان کو اولیت دی، شام کی جنگ، نہروان کی جنگ، جمل کی جنگ، اور اس دوران آپ شہید ہو گئے. ظاہر ہے کسی اصلاح کے لیے ایک دفعہ سارے امور کو اصلاح نہیں کر سکتے. پیغمبر خدا نے بھی 23 سال میں دین کے احکام پہنچایا، ایک دفعہ نہیں پہنچایا. تو اس حوالے سے بنو امیہ سمجھ رہے تھے یا یہ سازش تھی کہ اہل کوفہ کے ذریعے حسین کو شہید کرے اور الزام بھی شیعوں پر لگاتے ہیں. اسی فرق میں بھی کس حد تک امیر شام اور یہ یزید موافق تھے اتنے واضح نہیں ہیں. امیر شام اب بھی ڈر رہا تھا, کہتا تھا کہ یزید حسین فرزند رسول خدا ہیں, مسلمان برداشت نہیں کریں گے. اگر ان کے چاہنے والوں نے شہید کی تو شہید کی, لیکن اگر تم نے حسین کو گرفتار کیا تو اس طرح سے شہید نہیں کرنا. امیر شام کا اپنا طریقہ کار تھا کہ حضرت امام مجتبی, مالک اشتر, عبد الرحمن ابن ابی بکر, اس قسم کے بہت سن کو راستے سے ہٹایا زہر کے ذریعے. ایسا راستہ جو سالیوں گزرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے, اتنا جلدی پتہ نہیں چلتا ہے, خصوصاً قدیم زمانے کے سادہ لوگ. تو اس طریقے سے کربلا تک وہ سمجھ رہے تھے ہم کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں, قدم بے قدم جاہلیت سے نزدیک تر ہو رہے تھے, عہد کفر سے نزدیک تر ہو رہے تھے, اسلام اور اسلامی مدافعین کو روز بروز جیلوں میں, زندانوں میں, پھانسیوں پر لٹکا رہے تھے. اس طریقے سے کامیاب اپنے خیال میں کامیابی کے ساتھ آگے جا رہے تھے. حسین آخری وار کرنا چاہتا تھا بنیہ پر, یزید آخری وار کرنا چاہتا تھا آل محمد پر. یعنی اس مرحلہ تک پہنچا کہ آخری وار کا مرحلہ تھا, یا اسلام بچے گا یا بنو امیہ ختم ہوں گے. اس قیام میں حسین فرماتے ہیں اگر میں یزید کی بیعت کروں اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. حسین وہاں مکے سے جب نکل رہے تھے جو خط دیکھا بنی ہاشم کے نام, اس خط میں فرمایا من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح, جو ہم سے آ ملے گا ہمارے کاروان میں شامل ہوگا وہ شہید ہو جائے گا, جو ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ فتح و کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہوگا. یعنی ہم شہید ہونے جا رہے ہیں اور فتح کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ظاہری عسکری کامیابی نہیں ہے لیکن مقصد کی کامیابی ہے. کامیابی دو ہے, یا عسکری کامیابی ظاہری کامیابی, یا باطنی کامیابی مقصد کی کامیابی. حسین سمجھ رہے تھے کہ میرا مقصد اسلام بچانا ہے, اور پوری تاریخ میں رہتی دنیا تک اسلام بچانا ہے, اس مقصد کے ساتھ حسین اٹھے تھے. اور یزید چاہتا تھا ہمیشہ کے لیے اسلام پر آخری حرب ضربت لگائے. فرمایا ہم کامیاب ہونے جا رہے ہیں اور شہید ہونے جا رہے ہیں. اب عراق کی طرف آئے, میدان عاشور کے دن راوی کہتا ہے کہ امام کے چہرے پر زیادہ سے زیادہ نور ظاہر ہو رہا تھا, جتنی اس کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی تھی چہرہ زیادہ نورانی ہوتا تھا. نورانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب خوشی ہوتی ہے چہرہ زیادہ حشاش نورانی نظر آتا ہے. کامیابی کا احساس کر رہے تھے, غم اپنی جگہ پر غم ہے, فطرت کا تقاضا ہے جب عزیز مارا جاتا ہے تو غمگین ہوتا ہے, لیکن مقصد کامیابی کا احساس کر رہے تھے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام کے دربار میں جناب شہزادی نے یزید کو اس خطبے کے جواب میں یزید نے کفر کے الفاظ زبان پر جاری کیا, کوئی وحی نہیں. دیکھو ابھی اپنی حقیقت ظاہر کر دی, امیر شام نے کوفہ میں آ کر اپنی حقیقت ظاہر کر دی تھی, صلح امام حسن نے ایسا کام کیا کہ امیر شام نے اپنے قریب چہرے سے پردہ اٹھایا اور اپنی حقیقت مسلمانوں کے سامنے ظاہر کر دی. اہم چیز یہی ہے, ائمہ آئے ہیں دین کو بچانے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے ناپاک افراد کی نشاندہی کرنا ضروری ہے ورنہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے. صلح امام نے امیر شام کو رسوا کیا, قیام کربلا نے پوری تاریخ حکمرانوں کا رسوا کیا. جب اس نے کفر کے الفاظ زبان پر جاری کیا, جناب شہزادی فرماتی ہے یہ کفر تمہارے گناہوں کے نتیجے ہے, قرآن کی آیت کی تلاوت کرتی ہے, ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ, جو لوگ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتے ہیں آخر میں کافر ہو کر جاتے ہیں, خدا کی آیات کو ٹھکراتے ہیں جھٹلاتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے, یہ خطرناک. یہ جناب شہزادی نے یزید سے فرمایا, لیکن خود ہم بھی مخاطب ہیں اس آیت کا, اگر ہم گناہ کبیرہ انجام دیں گے مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کافر ہو کر مر جائے. آیت کا معنی یہ بھی ہے, آیت کا معنی صرف یزید نہیں ہے, ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء, انکذبوا بآیات اللہ, ان لوگوں کے عاقبت جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں یہ ہے کہ آخر میں آیات خدا کو جھٹلاتے ہیں, کافر ہو کر جاتے ہیں, کافر ہو کر گئے پھر شفاعت کے مستحق قرار نہیں پائیں گے. آپ مومن ہو کر اہل بیت کے درگاہ میں پہنچے تو شفاعت کے مستحق قرار پائیں گے. ماہ محرم ایک محاسبہ کا مہینہ ہے, دیکھنا ہے کہ ہم اگر کربلا میں ہوتے کس لشکر میں ہوتے, ہماری کردار بتائے گی کہ ہم کس لشکر میں تھے. عرض کیا وہاں پر جناب شہزادی نے فرمایا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا, تم یزید جتنی کوشش کرنا چاہتے ہو کرو لیکن نہ ہماری یاد کو ختم کر سکتے ہو نہ ہماری وحی کو مٹا سکتے ہو. یعنی یزید کا مقصد وحی, وحی یعنی کیا, اسلام, نبوت, قرآن. تمہارا مقصد وحی مٹانا تھا اور وحی کے محافظین اہل بیت کو ختم کرنا تھا, دونوں میں تم ناکام ہو جاؤ گے. اور پھر مدینے میں جب سید السجاد پہنچے بنو امیہ کے ایک آدمی عرض کرتا ہے آپ جیت گئے یا یزید جیت گیا, اس کو معلوم تھا جواب واضح ہے یزید جیت گیا ہے جس کے سارے عزیز شہید ہوئے, اہل بیت اسیر ہو کر درباروں میں جانا پڑے اور اتنی تکالیف برداشت کرنا پڑے, وہ تو کامیاب نہیں. ظاہر دین دنیا پرست لوگوں کی نگاہ میں یزید کامیاب ہے, حسین شکست خورد ہے. جواب اسے معلوم تھا, امام کو تنگ کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا. امام نے فرمایا اذان کا وقت ہونے دو, اگر اذان ہو گئی سمجھ لینا ہم جیت گئے, اذان نہ ہوگی تو سمجھ لینا یزید جیت گئے. مدینے سے نکلتے ہوئے امام نے فرمایا تھا علی الاسلام السلام, اسلام کو الوداع کرنا چاہیے, خیر بات کہنا چاہیے, اسلام ختم ہوگا اگر یزید جیسا مسلمانوں کا حکمران رہے. واپس آنے کے بعد سید سجاد اعلان کرتے ہیں کہ اسلام باقی ہے اور یہ ہماری کامیابی ہے. اب قیام کربلا عرض ظاہری لحاظ سے سب شہید ہو گئے, اسیر ہو گئے, لیکن کیا پیغام دیا معاشرے کو؟ شہادت برائے شہادت مطلوب نہیں ہے, شہادت برائے اسلام, یعنی شہادت سے اسلام کو فائدہ پہنچ جائے, مسلمین کو فائدہ پہنچ جائے. اگر امام شہید ہونے کے لیے گئے اس لیے گئے ہیں کہ اس شہادت کے نتیجے میں اسلام و مسلمین کو فائدہ مل رہا تھا. تو ہم دیکھیں سب سے پہلا کام یہ ہو کہ سارے مسلمان خوش تھے اپنی جگہ پر کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج پر جا رہے ہیں, حقیقی مسلمان ہیں, یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جنت دینا. یزید جیسا دشمن اسلام اقتدار پر آیا ہے, اسلام کو کھوکھلا کیا ہے, صرف ظاہری شعار, ظاہری نعرے رہ گئے ہیں, حقیقت سے خالی ہو چکا ہے, مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا ہے نام کے علاوہ, لیکن مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس شہادت نے مسلمانوں کو بیدار کیا کہ خطرہ کس حد تک ہو بڑھ گیا تھا کہ حسین پورے خاندان لے کر آ رہے ہیں کربلا کے جنگل میدان میں اپنا خون دے رہے ہیں. مسلمانوں کو بیدار کیا, خطرہ سے آگاہ کیا, دشمن کے چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھایا, ایک نظریہ بنایا تھا کہ حاکم کو حق ہے حکم شرعی بنانے کا. جب یہ حق دیا گیا تھا حاکم کو, روز یزید جیسا حکمران روز نئے حکم شرعی بنا کر پورے اسلام کو تبدیل کرتا. اس قیام نے ثابت کیا کہ جو اقتدار پر ہے وہ امین اسلامی خائن ہے, وہ رہبر نہیں رہزن ہے. جس خوف کی وجہ سے مسلمان خاموش تھے اس خوف کو ختم کیا. بزدلی, خوف, ڈرپوک ہونا وہ بیماری ہے کہ امتوں کو غلام ہونے پر مجبور کرتی ہے. قابل لوگوں کو, قدرت مند لوگوں کو, طاقتور لوگوں کو ذلیل ہونے پر مجبور کرتی ہے. حسین نے اپنے خون کے ذریعے امت کے دلوں میں, امت کے وجود میں شجاعت ڈالی. اور عزت نفس ذلیل ہونے کے جو احساس تھا. سب آتے تھے حضرت حضرت مسلم کے سپاہیوں کو لے کر جا رہے تھے, ہم کیا حکومتوں کا کام ہے, ہمارے کیا حیثیت ہے. ابھی احساس دلایا کہ ایک مسلمان ایک امت ہے, آپ کیوں اپنے کو حقیر سمجھتے ہیں, آپ مؤثر ہونا چاہیے پوری دنیا کی سیاست میں. آپ سے پوچھنا چاہیے, وہ اقبال کا مشہور شعر یہ ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے, کائنات آپ سے پوچھے. اب دنیا سے حسن نصر اللہ کو نظر انداز کر سکتی ہے, دنیا میں جب کوئی کام کرنا چاہے رہبر معظم انقلاب کو نظر انداز کر سکتی ہے. اتنا مسلمان کو قوی ہونا پڑے گا کہ کوئی دنیا کے تاغوت کوئی پروگرام جب کرتا ہے, کوئی سازش جب کرتا ہے, وہ ان کو نظر انداز نہ کر سکے. اتنا ذلیل کیوں کہ ہمیں جانوروں کی طرح سمجھے, وہ ہمارے لیے کوئی حیثیت قائل نہ ہو, بلکہ ان کو پتا ہو کوئی ان کو پتا تک نہیں چلتا ہے, ان کو یہ معلوم ہے ان کو اپنے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا پتا تک نہیں چلتا ہے. فتح شقائق فلسطینی مجاہدین کے بانی اور سربراہ کہتا ہے کہ انقلاب اسلامی ایران جب کامیاب ہوا, پہلی تیر تھی جو مغرب کی طرف چلی گئی اور اسلامی بیداری کا ثبوت پیش کیا. بیداری بہت اہم چیز, ہم اپنے فردی زندگی میں نجی زندگی میں جب تک ہم خوش ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں, اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوں گے, توبہ کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اپنے کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, ترقی کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اگر ہم بیدار ہوئے سمجھ میں آئے کس حد تک ہم پانی میں ہیں, کس حد تک ہماری کمی ہے, ہمارے اندر کمی ہے, تو پھر اصلاح کے لیے تیار ہوں گے, ترقی کے لیے تیار ہوں گے. اسی طرح سے اجتماعی زندگی میں قومی زندگی میں جب تک بیدار نہ ہو وہ قوم نہ دشمن کو سمجھ سکتی, نہ دوست کو سمجھ سکتی, نہ منزل کی طرف آگے بڑھ سکتی, نہ اپنی صلاحیتوں سے آگاہ ہوتی. کربلا میں نے انسان کو عزت نفس کرامت نفس کا درس دیا, فرمایا الا ان الدعي ابن الدعي قد ركز بين الدتين بين الزله والذله دعي ابن الدعي, یعنی حرام زادہ کچھ افراد جو بہت پست ہوتے ہیں ان کو رسوا کرنا ہے زمانے میں, وہ آدمی جس کے باپ معلوم نہیں ہے اس نے مجھ کو مجبور کیا دو باپوں کے درمیان, یا تلوار نکالو یا ذلت کے ساتھ بیعت کروں. ذلت کے ساتھ بیعت کرنا نہ خدا مانتا ہے نہ رسول مانتا ہے, اور نہ وہ گہوارہ وہ گود جن میں ہماری پرورش ہوئی, نہ وہ ارحام جن میں ہم تھے, کوئی بھی نہیں مانتا ہے کہ ہم ذلیلوں کی اطاعت کو ترجیح دے دے عزت کے ساتھ شہادت پر. مسلمانوں کو عزت کے درس دی, کرامت کے ساتھ زندگی کرنے کے درس دی, ذلت کو ٹھکرانے کے درس دی. یہی وجہ تھا آپ دیکھیں مدینہ اصحاب پیغمبر کے شہر, تابعین کے شہر, کچھ گمراہ فرقے جو آج کل رہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ حسین کا قیام غلط تھا اس وجہ سے کہ دیکھو مدینہ خاموش تھا, اصحاب خاموش تھے. اگر اصحاب تابعین ہیں تو حسین بھی آپ کی نظر کے مطابق تابعین ہیں, ان کی دلیل ان پر نہیں چلتی ہے. لیکن بہرحال وہی شہر جو تابعین کے شہر ہے اصحاب کے شہر ہے, قیام کربلا کے بعد بیدار ہو گئے, انقلاب کیا مدینے میں. کس نے کہا انقلاب نہیں کیا, مدینے میں انقلاب کیا یزید کے حکومت کے خلاف, مدینہ پر قبضہ کیا, مکے میں عبداللہ زبیر کی قیادت میں دوسروں نے مکے پر قبضہ کیا اور قدم بہ قدم آگے بڑھ رہے تھے. امت کو جرأت دی, شجاعت دی, بنو امیہ کے چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھایا, ٹھیک ہے بنو امیہ کی حکومت گردنوں پر رہی لیکن دلوں سے حکومت کو ختم کر دیا, در حقیقت اسلام کو نجات دی بنو امیہ کی گرفت سے, ورنہ وہ اسلام کو بدل چکے تھے, اسلامی خلافت کو حکومت کو عربی بادشاہت میں تبدیل کر چکے تھے. بزدلی اور خوف کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا, حقیقی خوف خدا کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے دنیا کے سازشوں سے باخبر ہونا چاہیے, ہوشیار رہنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے, آپ کے پاس پروگرام ہونا چاہیے, لیکن حقیقی خوف خدا ہے, حقیقتا آپ کو نقصان خدا پہنچا سکتا ہے. دنیا سب مل جائے تب بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, آپ کو نہیں بگاڑ سکتا ہے اگر مشیت الہی نہ ہو. کربلا نے اتنے پیغامات دیے کہ مسلمانوں میں انقلاب لایا, تبدیلی لایا, اور کربلا صرف اس دن کے لیے نہیں تھا اور اس سال کے لیے نہیں تھا, اس زمانے کے لیے نہیں تھا, ابد تک کے لیے اس کی بہترین دلیل یہ ہے. حسین فرماتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں آ رہا ہے لشکر دشمن سے, اس کے باوجود کہتے ہیں کوئی مدد کرنے والا ہے, ہماری مدد کرنے والا, یعنی رہتی دنیا تک انسان کو دعوت دے رہے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرا مقصد ابھی باقی ہے, میں تم کو اسی مقصد کے لیے دعوت دے رہا ہوں ورنہ شہادت میرا معشوق ہے. اب دیکھیے جناب سیدہ جب عصر یازدہ ہوں قافلہ جا رہا تھا, زہر یازدہ ہوں قافلہ جا رہا تھا, سید سجاد کی حالت غیر ہو گئی شہیدوں کی لاشیں دیکھ کر. فرمائے بیٹا صبر کرو, یہاں پر بارگاہ بنے گا, لوگ زیارت کے لیے آئیں گے, تمام ظالمین کوشش کریں گے لوگوں کو زیارت سے روکنے کا, کامیاب نہیں ہوں گے. یعنی یہ جو ہمارا قیام ہے, یہ جو قربانی ہے, یہ ختم نہیں ہوگی, یہ اس سرزمین میں دفن نہیں ہوگی, رہتی دنیا تک عاشقان پوری دنیا سے ادھر آئیں گے. یہ عاشقوں کا, مجاہدین کا, بادل کے ساتھ ٹکرانے والوں کا, حق کے حمایت کرنے والوں کا, محافظین اسلام کا قبلہ بنے گا یہ سرزمین. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن کا پروگرام یہ تھا کہ حسین کو شہید کرے, اہل بیت کو اسیر کرے, ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو خاموش کرے. جب مسلمان ہر جگہ یہ سن لیں گے کہ خاندان پیغمبر نے قیام کیا تھا یزید کے خلاف, سب کو پیاسا شہید کیا, اور ان کے اہل بیت کو جو پیغمبر کی واحد نواسیاں ہیں اسیر کر کے بازاروں میں درباروں میں گھمایا گیا, تو ہر مسلمان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا. یزید نے یہ سوچا تھا, لیکن ادھر حسین نے کیا سوچا تھا؟ مدینے سے جب مکے سے جب نکل رہے تھے, محمد ابن حنفی نے عرض کیا مولا اب نہ جائیے عراق کی طرف, عراق والے باوفا نہیں ہیں, یمن چلے جائیے, یہ کسی اور جگہ پر عراق نہ جائیے. آپ نے فرمایا کل میں آپ کے جواب دیتا ہوں. دوسرے دن محمد آئے, دیکھا کہ امام بالکل تیار ہو گئے جانے کے لیے. عرض کیا مولا میں نے ایک درخواست کی تھی. فرمایا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا, خدا چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. کچھ لوگوں کا غلط فہمی, جو دشمنان اہل بیت تو غلط فہمی نہیں, وہ جان بوجھ کر جو ناسبی ہے, جان بوجھ کر اہل سنت کے درمیان ناسبی ہے, اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں, چنانچہ شیعوں کے درمیان غالی مشکل کا اپنے کو شیعہ ظاہر کرتے ہیں. یہ مشکل ہمیشہ تاریخ میں دونوں فرقوں کے درمیان رہا ہے. اب عرض کر رہا تھا کہ ان اللہ شاء یرانا, اس مشیت کا معنی وہی, دشمن کیا کرتے ہیں مشیت تکوینی, یعنی خدا جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے, بس یزید کی کوئی غلطی نہیں ہے. نہیں, یہاں پر مشیت تشریعی ہے, یعنی اسے حرام کرنا, واجب کرنا, مستحب کرنا, مکروہ کرنا, یعنی خدا کا حکم یہ ہے, خدا کی چاہت یہ ہے. لیکن مشیت خدا دو قسم کے ہیں, نماز پڑھنا خدا چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں, لیکن آپ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں. لیکن دوسری مشیت جو آپ تکوینی کہلاتی ہے, اس کو آپ ترک نہیں کر سکتے ہیں. آپ اگر ہاتھ ہلاتے ہیں اس لیے ہلا سکتے کہ خدا نے آپ کو آزادی دی ہے, اگر آزادی نہ دی ہوتی تو ہلا نہیں سکتے. اس کو مشیت تکوینی کہتے ہیں. وہ مکس کرتے جان بوجھ کر کہ یزید مقصر نہیں ہے, خدا چاہتا تھا, خدا چاہتا تھا دین بچانے کے لیے حسین سے کہ آپ قربانی دے دیں. جہاد ہے, اسلامی جہاد خدا کی جہاد ہے, حکم تشریعی ہے, تشریعی حکم شرعی ہے. خدا چاہتا ہے, محمد سے فرمایا خدا چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. محمد نے عرض کیا پھر آپ اہل بیت کو ساتھ لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا ان اللہ شاء یراہن سبایا, خدا چاہتا ہے اہل بیت اسیر ہو جائے. یہ انتظام تھا الہی. اگر اہل بیت ساتھ نہ ہوتے, یہ خون کربلا کے صحرا میں دب سکتا تھا. حکومتوں کے ہتھ کنڈے تو آپ جانتے ہیں, آج کل کتنے عجیب و غریب ہتھ کنڈے اپناتے ہیں. قدیم زمانے میں لوگ سادہ ہوتے تھے, میڈیا کی کمزوری, ذرائع ابلاغ کی بھی کمزوری, اور کچھ پتہ نہیں سالوں سال کچھ پتہ نہیں چلتا تھا لوگوں کو کیا ہوا ہے کسی جگہ پر, تو کہہ سکتا تھا. حکومت یزید یہ امت کو بتا سکتی تھی کہ حسین کی جنگ عرب کے قبیلے سے ہوئی, اور خود حکومت یزید اس قبیلے کے ساتھ بھی جنگ کر سکتے جو حسین کے خون پاہے کے نام سے. وہ خون جس مقصد کے لیے بہایا گیا تھا ضائع ہو جاتا ہے. اسی لیے خدا نے یہ انتظام کیا, اور یزید بھی اپنے حماقت سے اپنے بیوقوفی سے امت کو خاموش کرنے کے لیے اہل بیت کو اسیر کیا, اہل بیت کو ساتھ لے کر گئے, اہل بیت کو ساتھ لے کر گئے تاکہ پیغام حسینی کو کربلا کے صحرا تک محدود نہ رکھے, کل امت تک اس پیغام کو اہل بیت نے پہنچایا. سر شہدا ساتھ ساتھ, قرآن کی تلاوت ساتھ ساتھ, آل محمد دختران پیغمبر انتہائی مظلومیت کے ساتھ اسیری کی حالت میں, یہ خود بہترین دلیل تھی اہل بیت کی مظلومیت کے اوپر اور یزید کے باطل ہونے کے اوپر. اور بازاروں میں درباروں میں ہر جگہ پیغام نے حسین سے امت کو آگاہ کیا, کوفہ کے شہر میں, ابن زیاد کے دربار میں, یزید کے دربار میں, مسجد اموی میں, بازار شام میں, اور راستوں میں جن شہروں سے گزرے امت کو خبردار کے آگاہ کیا خطرہ کیا ہے, کیا ہوا ہے, حسین کا پیغام کیا تھا, پوری امت نے پھیلایا. اب اس کے بعد کوششیں شروع ہوئی کہ یہ جو پیغام قیام حسینی ہے جو امت کے کانوں تک پہنچ چکا ہے, اس کو اسی سن 61 ہجری میں ختم کیا جائے, آگے بڑھنے نہ دیا جائے. اس کے لیے کہا گیا کہ حسین کے یہ قیام دو شہزادوں کی جنگ تھی, اموی بن امیہ کے پٹھو آج تک بھی اسی بات کو دہرا رہے ہیں, دو شہزادوں کی جنگ تھی. عجیب بات یہ ہے مختلف جنگوں میں کہتے ماں بیٹا کی جنگ تھی, دو شہزادوں کی جنگ تھی, ایک گھرانے والوں کی جنگ تھی. کیا وہاں پر شریعت ختم ہو جاتی ہے؟ شریعت کو نہیں دیکھنا ہے وہاں پر, وہاں پر بھی دیکھو حق کیا ہے باطل کیا ہے. ماں بیٹے کی جنگ میں بھی دیکھو 30,000 آدمی مارے گئے ہیں, ماں بیٹے کی جنگ میں دیکھو ماں کی غلطی ہے بیٹے کی غلطی ہے, شریعت کا کوئی حکم نہیں وہاں پر. دو شہزادوں کی جنگ ہے, حکومت کے لیے جنگ ہے. حکومت چاہتے تھے ایک کامیاب ہو ایک ناکام ہو گئے, تو جو کامیاب ہوا وہ بھی تعریف کے لائق نہیں, جو ناکام ہوا وہ بھی تعریف کے لائق نہیں. اقتدار اس طرح سے اقتدار کے لوگ کرتے ہیں. قیام کربلا اگر خود امام اقتدار پر آنے کے حوالے سے بات کریں گے, یقیناً حکومت کے لیے قیام نہیں کی تھی, کیونکہ امام مدینے سے نکلتے وقت بھی فرما رہے تھے ہم شہید ہونے جا رہے ہیں, مکے سے نکلتے وقت بھی فرما رہے ہم شہید ہونے جا رہے ہیں. کبھی بھی امام نے نہیں فرمایا ہم کامیاب ہوں گے, مختلف مقامات پر امام نے خبر دی ہم شہید ہونے جا رہے ہیں. نہ صرف امام نے, امام حسن نے فرمایا جب امام حسن کے سرانے پر حسین پہنچے گریہ کرنے لگے, فرمایا بھیا آپ کی دل کی طرح میرے دل نہیں ہے, آپ کی مصیبت کی طرح میری مصیبت نہیں ہے. لا یوم کا یوم گیا حسین, مولا امیر المومنین نے, پیغمبر خدا نے, ہر ایک نے باید بتایا تھا. پھر بقول اقبال اگر حکومت کے لیے اگر آپ نے قیام کیا تھا تو 72 آدمی اس وقت کی دنیا کے سب سے طاقتور حکومت کے ساتھ لڑنے کے لیے آتا ہے. یعنی کوئی آدمی وقت کے سب سے, یعنی اس زمانے کے سب سے طاقتور حکومت کو ختم کر کے اقتدار پر قابض ہونے کے لیے آ رہا ہے 72 آدمی کے ساتھ, یہ کوئی معقول چیز ہے؟ اس حوالے سے اگر کہنے والے کو مقصد یہ ہو, یقیناً مقصد یہی کہ حسین اقتدار پر قابض ہونا چاہتے تھے, دنیا کو کوئی عاقل آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا, بلکہ حسین تو مشورہ دینے والے سب اپنے اور غیر, عبداللہ عمر, عبداللہ عبداللہ, عبداللہ ابن عباس, کیا نام ہے, محمد حنفیہ, عبداللہ مطیع, عبداللہ زبیر, سب نے مشورہ دیا آپ عراق نہ جائیے آپ شہید ہو جائیں گے. یعنی اس وقت کے تھوڑا سا سیاسی سوچ بوجھ رکھنے والے سمجھ رہے تھے ظاہری کامیابی نہیں ہے. کس طرح سے امام امام ہے, امام نہ بھی ہوتے تو جو دوسرے سمجھتے اس کو امام بھی سمجھتے. تو آپ ان حالات کو سمجھتے ہوئے آئے, لیکن دوسری طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں اسلامی حکومت کے لیے آپ نے قیام کیا تھا, اپنے اقتدار پر آنے کے لیے, امت کو آگاہ کرنے کے لیے. جتنی مصائب اور مشکلات سے امت دو چار ہے اس کی وجہ باطل حکومت. اگر تم اسلام کو نجات دینا چاہتے ہو, مسلمان بننا چاہتے ہو, اسلامی اصولوں کے مطابق اسلامی تربیت حاصل کرنا چاہتے ہو, اسلامی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہو, تو اسلامی حکومت کی ضرورت ہے. قیام مدینہ سے لے کر کربلا تک یزید کے خلاف آپ کی فرمائشات موجود ہیں. یہ سب بتا رہے, امت کو متوجہ کر رہے ہیں, میں یقیناً شہید ہوں گا, لیکن تمہیں خطرے کی طرف متوجہ کرتا ہوں, خطرے کی نشاندہی کرتا ہوں کہ امت اور اسلام کو جو خطرہ ہے وہ یزید اور یزید جیسوں کی طرف سے خطرہ ہے. اگر تمہیں اسلام کو نجات دینا ہے تو یزید جیسا حکومتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. دربار ولید میں جا کر فرمایا, ان اہل بیت النبوہ محضر الرسالہ ومختلف الملائکہ, ہم اہل بیت پیغمبر ہیں, ہمارے ہاں مہدی رسالت ہے, ہمارے ہاں فرشتے آیا جایا کرتے ہیں. ویزید رجلن فاجرن, یزید فاجر ہے, مؤلن بالفسق, کھلن کھلا گناہ کرتا ہے. عام طور پر حکمران چھپا کر گناہ کرتے ہیں, یہ کھلن کھلا گناہ کرتا ہے, کیونکہ یزید کی ماں بھی عیسائی تھی, اس کی تربیت کرنے والی عورت بھی عیسائی تھی, اسی لیے اسلامی اقدار کا زیادہ خیال رکھنا کہ رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا جس ماحول میں وہ پلا تھا. اب وہ مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا یزید جیسا کہ بیعت نہیں کر سکتا. یعنی متوجہ کیا کہ امت کس چیز کی طرف محتاج ہے. ابھی اگر امت 50 سال کے اندر اس حد تک گمراہ ہو گئی, اس کی وجہ یزید جیسا حکمران ہے. بس امام کے قیام حکومت کے لیے تھا یا نہیں تھا, حکومت کے لیے تھا, یعنی امت کو حکومت اسلامی کی ضرورت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھا. خود اقتدار پر آنا چاہتے تھے, امام جانتے تھے کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے. آپ سمجھ رہے تھے جب تک میں اپنا خون نہ دوں یہ امت بیدار نہیں ہوگی تاکہ میرا ساتھ دے. اب دیکھیے دشمنوں نے قیام کربلا کے بعد اندازہ ہوا کہ خطرناک کام انجام پایا. یزید کہتا ہے قتل حسین سے پہلا میں محبوب تھا, بنو امیہ نے عرض کیا, ابتدا سے طریقہ اپنایا, پہلا فضائل اہل بیت پر احادیث پر پابندی لگا کر فضائل اہل بیت پر پابندی لگائی, پھر اہل بیت کے خلاف احادیث جعل کی, اہل بیت کے خلاف افسانے بنائے گئے, آخر میں اہل بیت کو شہید کیے, تو اہل بیت کو پہلا بدنام کی پھر شہید کی. بدنام کرنے کے بعد شہید کرنا آسان ہوتا ہے, بدنام آدمی کو کوئی قتل کرے کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے. امام رضا کی میں نے روایت آپ کی خدمت میں عرض کی, جانوروں کی طرح اہل بیت کو شہید کیا, جانور ذبح ہو جائے کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے, اسی طرح سے اہل بیت شہید ہو رہے تھے کوئی اعتراض نہیں کر رہا تھا. یہ کام کیا, لیکن قیام کربلا نے ایسی تبدیلی لائی. یزید خود کہتا ہے قتل حسین سے پہلے میں محبوب تھا مسلمانوں کے درمیان, اب تک جو مشری کام کر رہی تھی اس کے نتیجے میں, لیکن قتل حسین کے بعد میں بدنام ہو چکا ہوں, خطرہ کا احساس کیا. اب یزید اور یزید کی جو مشری ہے کہنے لگے یزید نے توبہ کی ہے, یزید نے توبہ کی, توبہ اسلام میں مقبول ہے. لیکن آپ خود دیکھیں جس وقت اہل بیت اس دل خراش حالت کے ساتھ شام پہنچے, شام کے چراغان کیا گیا, خوشیاں منائی گئی, سر حسین پر اور حسین کے مبارک ہونٹوں پر چوب خیزران سے مارنے لگا, پشیمان اگر ہوتا تو اس وقت پشیمان ہونا تھا, بعد میں سیاسی حالات کو دیکھ کر, امت کے غضب کو دیکھ کر پشیمانی, در حقیقت ہر مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو پشیمان ہو جاتا ہے, وہ پشیمانی اپنے کردے سے پشیمانی نہیں ہے, سیاسی پشیمانی ہے, مجبوری ہے, اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں. بس اوقات کہتے تھے کہ اصل یزید چاہتا نہیں تھا حسین شہید کرے, ابن زیاد نے یزید سے پوچھے بغیر یہ کام کیا ہے, اتنا بڑا جرم کا مرتکب ہوا ہے ابن زیاد. اس کے بعد یزید نے کیا کیا, ابن زیاد کو بلایا, بلا کر وہ گانے معروف گانے ہیں, اس عورت سے کہتا ہے یزید تم میرے دوست ابن زیاد کو شراب پلاؤ کہ وہ میری تمام مشکلات کو حل کرتا ہے, میرے دشمنوں کو ختم کرتا ہے. اس کا مقام بڑھا, اس یزید کربلا کے واقعے سے پہلے وہ یزید کا معتوق تھا, اس کے بعد یزید کا مقرب بن گیا, اتنا بڑا جرم کیا ہے, اگر یزید راضی نہیں تھا کس طرح سے اس کو سزا نہیں دی, بلکہ اس کو زیادہ مقرب بنایا. ابن زیاد خود کہتا ہے یزید نے مجھ کو مخیر کیا, یا حسین کو شہید کرو یا تمہارے سر تن سے جدا کروں گا. بعض اوقات اس انقلاب کو بے اثر کرنے کے لیے اس روایت کو بھی پھیلائی اسی زمانے میں کہ حسین جب آخر میں دیکھا کہ شہید ہو رہے ہیں تو بیعت کے لیے تیار ہوئے، جبکہ کربلا میں حسین کے فرمائشات موجود تھے. جب میں نے جس حدیث کی تلاوت کی، اعلی ان الدعی ابن الدعی هیهات من الذله ذله تحت صدوره انی لا اقر اقرار العبید ولا افر فرار العبید انی لا اقر اقرار الدلیل ولا افر فرار العبید، نہ ذلیلوں کی طرح اقرار کروں گا نہ غلاموں کی طرح بھاگ جاؤں گا. حسین فرماتے ہیں نہ ذلیل لوگوں کی طرح تیرے آقائیوں کو کیا تسلیم ہو جاؤں گا اقرار کروں گا، نہ غلاموں کی طرح فرار کا راستہ اپناؤں گا. حضرت رباب کو غلام نقل کرتا ہے، اس کی روایت ہے، کہتا ہے کہ مدینے سے مکہ تک، مکہ سے کربلا تک، کربلا سے دوبارہ مدینہ تک میں اس خاندان کے ساتھ ہوں، کبھی حسین نے یہ جملہ نہیں فرمایا. حسین اور آل حسین نے یہ جملہ نہیں فرمایا جو آج کل بنایا گیا ہے. اس مقدس پیغام کو ختم کرنے کے لیے تو کوئی بامقصد قیام نہیں تھا، جیتنے کو امید سے آئے تھے، جب دیکھ رہے تھے کہ شکست کھا رہے ہیں تو بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. دیکھیں کس حد تک اس انقلاب کی نعمتوں سے، اس انقلاب کے پیغام سے امت کو محروم کرنے کے لیے روز بروز نئے نئے سازشیں کر رہے ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں کہ اصلاً اتنا ظلم ہی نہیں ہوا کربلا میں، اہل بیت اسیر، عجیب و غریب لکھے، تمام مؤرخین کہتے ہیں اہل بیت اسیر ہوئے، سر حسین بالائے نیزہ، بنو امیہ کے کچھ چاہنے والوں کی کتاب میں کوئی ایسی بات پیش نہیں آئی. بالکل نہ اسیر ہوئے نہ حسین کو یزید نے شہید کیا، اصل ثابت نہیں یزید نے شہید کیا ہو. اس حد تک کوشش کی گئی، اگر جو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنی اس بات کے لیے، لیکن کوشش کی گئی شک میں ڈالنے کی، کوئی ایسی بات پیش نہیں آئی. لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں نے اس طریقے سے غم حسین منایا کہ ایسا کہنے والے اپنے پاس شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اور پھر کربلا کے واقعات کو چھپانے کی کوشش کی، پوری تاریخ میں، صرف اس وقت یزید نہیں، پوری تاریخ یزیدوں میں، بلکہ شیعہ جو حکمران آئے ایران کے بادشاہ، وہ بھی اجازت نہیں دیتا تھا غم حسین منایا جائے، کیونکہ غم حسین میں پیغام ہے باطل کے خلاف، ظالم کے خلاف. تو ہر باطل و ظالم بظاہر جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اس پیغام سے ڈرتا ہے. تو اسی لیے 60 مقتل حسین اس زمانے میں لکھے گئے تھے عصر اول میں، لیکن ان میں سے ایک بھی ابھی موجود نہیں. یہ کوششیں ہیں عزاداری کو ختم کرنے کی، غل حسین کو ختم. لیکن اہل بیت نے یہی انتظام کیا کہ اس وقت اسیروں نے غل حسین کو پیغام حسینی کے ساتھ کل امت مسلمہ تک پہنچایا، اور پھر انہی اسیروں نے، جناب سید سجاد اور شہزادی زینب نے، اس غم کو قیامت تک کے لیے عزاداری کی شکل میں پہنچایا. عزاداری در حقیقت عاشورا کو قیام مہدی کے ساتھ ملانے کا کام ہے. عاشورا در حقیقت وہ دانشگاہ ہے، وہ جامعہ ہے، وہ یونیورسٹی ہے جس میں تعلیم حاصل کریں گے اور تعلیم پانے والے امام زمانے کے سپاہی بنیں گے. اس انقلاب کے، اس دانشگاہ کے، اس جامعہ کے داخلہ کا اعلان حسین نے کیا، حل من ناصر ینصرنا، اعلان کیا قیامت تک اگر آپ کربلائیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا لیتنا کہہ دیجئے اور اس درسگاہ میں شامل ہو جائیے.
اور اس میں کامیابی کے اعلان جناب زینب نے کیا حسین کی لاش کو. جب سر حسین تن سے جدا ہو چکا تھا آپ نے اٹھایا, اٹھا کر فرمایا خدایا اس قربانی کو قبول فرما. کامیابی ناکامی نہیں ہے, کامیابی ہی کامیابی ہے. آج حسین کے لشکر کے ایک عظیم انسان جناب حر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ جناب حر کی یاد کافی امید کے پاس وہ چند لمحہ تک بدترین لشکر میں شامل تھا. چند لمحہ تک, ہم اس حد تک بدقسمت نہیں ہیں, بہت حد تک ہمارے بیت سے نزدیک ہے. حر نے کتنا فاصلہ طے کیا, یقینی جہنمی رہا, جہنمی ہونے سے یقینی جنتی بنایا اپنا. لیکن یہ اچانک نہیں ہوتا ہے, دل میں کچھ پاکیزگی چاہیے. شاید اس پاکیزگی کے وجہ بھی حسین تھے. جب پہلی بار حر کے لشکر سے حسین کی ملاقات ہوئی, سارے پیاسے تھے, نڈال تھے. امام کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں مولا سب پیاسے ہیں, اگر جنگ کریں گے سب کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن امام اخلاق کریمہ کے مالک ہیں, لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے, پیاسوں کو قتل کرنا نہیں چاہتے. اگر آپ جانتے ہیں پیاسے شہید ہو جائیں گے, لیکن پیاسوں کو قتل کرنا نہیں چاہتے, سب کو پانی پلایا. وہ پانی جو زحمتوں کے ساتھ اٹھا کر لائے تھے, سفر میں صحراؤں میں پانی کی بڑی اہمیت ہے, سب کو پلایا. اور لشکر غور کا آخری آدمی جب آتا ہے, امام اس سے فرماتے تم اونٹ کو سلا دو. اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتے, خود امام اس کو اونٹ کو سلاتے ہیں, اونٹ کو پانی پلاتے ہیں. ایسا اخلاق حر نے دیکھا کہ حر کے وجود کے اندر انقلاب لایا. شاید حر کو پہلے سے بھی امام کی معرفت تھی کم و بیش. آپ نے خطبہ دیا, حر کے لشکر نے بھی خطبہ سنا. پھر امام نے جب اذان کا وقت ہوا فرمایا تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو, میں اپنے اصحاب کے ساتھ. اس نے عرض کیا اپنے رسول اللہ آپ کے ابتدا میں ہم نماز پڑھتے. معلوم ہوتا ہے کچھ معرفت تھی. نماز کے بعد جب امام سوار ہوئے گھوڑے پر اور جانے لگے, حر نے روک دیا, یہ بڑی بے احترامی تھی. امام نے فرمایا تکلت کو تمہاری ماں تم پر گریا کرے, یہ بد دعا ہے, تمہاری موت آ جائے. اس نارس کے مولا اگر آپ کے علاوہ کوئی اور یہ جملہ کہتا ضرور میں جواب دیتا, لیکن آپ کے ماں سے جو تمہیں سائل آ رہی ہے میں جواب نہیں دے سکتا. شاید یہی معرفت تھی کہ عاشور کے ظہر کے وقت راؤ کہتا ہے حر نے مجھ سے کہا کہ تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے. اس سے پہلے حر کیا ہے اپنے ساتھ سے پوچھا اپنے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کہا کہ کم ترین چیز یہی ہے کہ سر تن سے جدا ہوں گے. جب حر کو اندازہ ہوا کہ جنگ ہونے والی ہے, اس کا ساتھی کہتا ہے حر نے مجھ سے کہا تم اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلانا چاہتے ہو. میں نے سمجھا حر دور جانا چاہتا ہے, میں چلا گیا. حر قدم بڑھاتا ہوا حسین کی ہی مگاہ کی طرف چلا گیا, کام رہا تھا, لرز رہا تھا. دشمن کے ایک سپاہی حر سے کہتا ہے حر اگر کوئی عرب مجھ سے پوچھے کہ سب سے بڑے بہادر سب سے بڑا شجاع آدمی کا نام لے لوں, یقیناً میں تمہارا نام لیتا. تم ڈر رہے ہو جنگ سے؟ کہا کہ نہیں میں جنگ سے ڈرنے والا نہیں ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پاتا ہوں. پھر وہ تاریخی فیصلہ کیا حر نے, قسم بے خدا میں جنت پر جہنم کو ترجیح نہیں دوں گا. حسین کی خیمگاہ کی طرف آگے بڑھا, بعض روایت کے مطابق اپنے ہاتھ کو پوست سے باندھ لیا, السلام علیکم اپنے رسول اللہ, حسین میرا سلام ہو آپ پر, میں وہی آدمی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا, میں وہی ہوں جس نے اہل بیت کو پریشان کیا, کیا میرا توبہ قبول ہے؟ حسین رحمت للعالمین کا فرزند ہے, توبہ فرمایا حر, خدا تمہارا توبہ قبول فرمائے گا. اور اجازت مانگتے مولا میں
میں آپ کے مہمان نہیں بننا چاہتا، آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، مجھے چاہا کہ زندہ بعض روایات کے مطابق سیدانیوں کے خیمے کی طرف گیا، سلام کی سیدانیا آپ کو پریشان کرنے والا ہوں، معذرت کے لیے معافی مانگنے کے لیے توبہ کے لیے آیا ہے، آل محمد رحمت للعالمین کے خاندان ہے، رب نے اجازت دی۔ یہاں پر بعض روایات میں ہے کہ حور کے بیٹا بھائی غلام بعد میں شہید ہوئے، بعض کے مطابق حور سے پہلے شہید ہوئے، ظاہرا یہی زیادہ معتبر معلوم ہوتا ہے کہ حور نے زیادہ سے زیادہ مسائل برداشت کرنے کے لیے، شاید زیادہ سے زیادہ حسین کے ساتھ شبیہ ہونے کے لیے اپنے بھائی کو پہلا خدا کے راہ میں جہاد کے لیے روانہ کیا، پھر اپنے فرزند کو خدا کے راہ میں جہاد کے لیے روانہ کیا، پھر اپنے غلام کو خدا کے راہ میں جہاد کے لیے روانہ کیا۔ لیکن یقیناً حر کو معلوم ہے کبھی حسین کے مصائب کے برابر حر کے مصائب نہیں ہو سکتے، حر کے ہاتھوں پر ششماہ شیرخوار پیاسا شہید نہیں ہوا، حر کے لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، یقیناً حر کے خاندان اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک نہیں گئے، حر حسین سے اجازت لے کر میدان کی طرف گیا، خوب جنگ لڑی، دشمنوں کو آسر جہنم کرنے کے بعد آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین میرا آخری سلام ہو آپ پر۔ بعض روایات کے مطابق حسین حر کے سرانے پر پہنچتے ہیں، اپنا رخسار حر کے رخسار پر رکھتے ہیں، جس طرح سے اپنے شہزادے علی اکبر کے رخسار پر رکھا، فرمایا حر تم آزاد انسان ہو، جس طرح سے تمہاری ماں نے تمہارا نام،